بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ. سماعت فرمائیں اس سلسلے کا درس نمبر 672، سورہ مائدہ آیت نمبر 24، 25، 26.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بنی اسرائیل نے جواب جو دیا ہے، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کے حکم سے جہاد کے لیے بلایا، اس وقت انہوں نے یہ جملہ کہا ہے کہ ہم اس شہر میں بیت المقدس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں موجود ہیں، وہاں کے لوگ. عمالقہ ایک قوم ہے، قوم عاد کے باقی ماندہ لوگ تھے، وہ جب تک وہاں رہیں گے ہم وہاں داخل نہیں ہوں گے. بڑے ہیبتناک لوگ ہیں، بڑے ڈیلڈول لوگ ہیں، بڑے زوراور اور طاقتور لوگ ہیں، ان سے مقابلے کی ہمارے اندر سکت نہیں. جائیے، آپ جائیے، آپ کا پروردگار جائے، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. آپ دونوں جنگ کر کے ان کو نکال باہر کر دیجئے، تب ہم آئیں گے. اصل میں مختلف روایات موجود ہیں کہ اس کے کیا اصل اسباب ہوئے اس کے. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر ارض مقدسہ کو فتح کرنے نکل جاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یقین بھی دلایا کہ یہ سرزمین اس کو یہ تمہارے نصیب میں اور تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، یہ فتح ہو کر رہے گی. اس وعدے کے ساتھ اللہ نے حکم دیا کہ جہاد میں نکلیں، اور یہ ارض مقدسہ وہی بیت المقدس والی زمین ہے، اور پورا ملک شام کا علاقہ تھا جہاں سے جہاں ان کے پہلے آبا اجداد رہا کرتے تھے، اور اس سرزمین پر انہی کی حکمرانی تھی، جیسے ہم نے کل عرض کیا تھا آپ کو. اب یہاں مصر میں آئے تھے، مصر میں رہنے لگے تھے، تو مصر کا ملک ان کے ہاتھ میں تھا، تو اللہ نے اب حکم دیا کہ ارض مقدسہ فتح کرنے کے لیے نکل جاؤ جہاد کے لیے. اور اس سے پہلے فرعون کا ڈوبنا یہ سب آنکھوں کے سامنے ہو چکا ہے، مشاہدات ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غیبی نصرتوں کے مشاہدات یہ اپنے آنکھوں سے کر چکے ہیں. اب جب حکم دیا تو بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکل پڑے. نہر اردن جو وہاں کی بہت مشہور نہر ہے، اس کو پار کر کے آگے بڑھے، اور مصر کا سب سے قدیم ترین شہر اریحا، وہاں پورے کے پورے پہنچے. پوری بنی اسرائیل بھی ساتھ ہیں، فوج بھی ساتھ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کی قیادت میں یہ لوگ پہنچے. شہر پہنچنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہیں پر 12 سرداروں کا انتخاب کیا، اور وہ 12 سردار اس لیے منتخب کیا کہ یہ لوگ جنگی محاذ کے لیے پہلے وہاں پہنچیں، تیاری کریں، اور وہاں کے حالات سے باخبر ہو کر پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس کی پوری رپورٹ دیں. اب یہ لوگ 12 سردار مقرر ہوئے، اور 12 سردار پہلے چلے بیت المقدس کی طرف جہاں یہ قوم رہا کرتی تھی، اور پوری خبر گیری لینے کے لیے، وہاں کے حالات سے باخبر ہونے کے لیے، لڑائی کے لیے نہیں گئے، صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے لوگ گئے ہیں. عجیب اتفاق، جب یہ لوگ وہاں کے قریب پہنچے ہیں تو ان کی قوم کا ایک فرد اور یہ قوم عمالقہ کا ایک آدمی وہ باہر اپنے کسی کام سے شہر کے باہر آیا ہوا تھا. ان کو دیکھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں, پوچھا کہاں, بتایا انہوں نے کہ ہم لوگ ایسے ہی آئے ہیں معلومات خالی دیکھنے کے لیے, معلومات نہیں, حقیقت تھوڑی بتاتا آدمی. تو ادھر ادھر کی جب باتیں پوچھنے لگے تو اس کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ لوگ ہم پر حملہ کرنے کے لیے اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں. 12 آدمیوں کو ایک لخت اس نے ہاتھ میں مٹھی میں باندھ دیا, ایک آدمی اور یہ 12 لوگ, لیکن ان کی کچھ نہ چل سکی اور ان 12 کے اوپر بھی یہ قابو پا لیا اور سیدھے پکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا. بادشاہ کا فیصلہ یہ ہونے والا تھا کہ اس کو قتل کر دیں, ان 12 کے 12 کو قتل کر دیں, ختم کر دیں اور پھر کوئی مسئلہ ہی نہ رہے. لیکن پھر بادشاہ نے سوچا کہ ایسا ہوگا تو ان کو خبر بھی نہیں ہوگی اور پھر وہ حملے کی تیاری کریں گے, اس لیے ان کو چھوڑ دیا جائے, رہا کر دیا جائے تاکہ یہاں کی شان و شوکت اور یہاں کی قوت کا وہ وہاں جا کر اظہار کریں اور بتائیں لوگوں کو اور ان کی ہمت پست ہو جائے. چنانچہ ان کو چھوڑ دیا اور وہ چلے آئے. یہ لوگ اب آپ اندازہ لگائیے کتنے طاقتور ہوں گے. اس ایک آدمی 12 کو بآسانی کنٹرول کرتا ہے تو ان کی قوت کا کیا اندازہ ہے. اصل میں یہ لوگ تھے قوم عمالقہ, عمالقہ ایک قوم کا نام ہے, قوم عاد کے باقی ماندہ لوگ تھے. اور عاد کے بارے میں قرآن نے خود کہا ہے کہ یہ ایسی قوت اور طاقتور لوگ تھے کہ ڈیل ڈول کے اعتبار سے لگتے تھے درخت ہیں پورے. چنانچہ اتنی کثرت سے اسرائیلی روایات ہیں, قرآن اور حدیث کی بات نہیں ہے, اسرائیلی روایات, یہی بنی اسرائیل سے ثابت شدہ روایتیں, جن روایتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا تھا کہ حضرت اسرائیلی روایات کی صداقت کی جا سکتی ہے, اس کو سچ مانا جا سکتا ہے یا نہیں, اس کی کیا حقیقت ہے, یہ بنی اسرائیل سے ثابت شدہ باتیں ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا نہ اس کی تم تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو. سچ ماننے کو بھی ضروری نہیں ہے, انکار کی بھی گنجائش نہیں ہے, بس یہ ہے. چنانچہ اسرائیلی روایات کی حد, اس کی شریح حیثیت اتنی ہے کہ نہ اس کو ماننے کی ضرورت ہے نہ آپ اس کا انکار کریں, اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, اللہ بہتر جانتا ہے کیا حقیقت ہے. تو اسرائیلی روایات میں اتنی کثرت وہ اتنی عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں ان کی طاقت کے کہ ہم کو کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا. جو ان کی قوت کے مظاہرے اور ان کی شان و شوکت کے نظارے انہوں نے جو بیان کیے ہیں اس کو کہتے ہوئے ہم کو اچھا نہیں لگتا. یہاں کھڑے ہو کر باہر کیسے عجیب و غریب قسم کی طاقت کا انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے ان کی روایات میں, اسرائیلی روایات میں. اس سے اتنا تو بہرحال پتا چلا ایک آدمی جب 12 کو کنٹرول آسانی سے کرتا ہے تو وہ کتنے طاقتور ہوں گے, پوری قوم کتنی طاقتور ہوگی. چنانچہ یہ لوگ آئے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پورا قصہ سنایا کہ یوں ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اس بات کو تم لوگوں سے بیان نہ کر, جانتے تھے یہ پوری قوم کیسی ہے, لوگوں سے بیان نہ کرنا, خاموش رکھنا, اس کو اپنے تئی رکھنا, اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم کو چلنا ہی ہے, تم سناؤ گے تو پھر معاملہ خطرے میں پڑ جائے گا. تو سرداروں نے کہا ٹھیک ہے نہیں سنائیں گے, لیکن بہرحال انسان انسانی ہے. اس میں سے 10 آدمیوں نے اپنے سگے دوستوں کو سنا دیا ایسا ایسا ہوا, کسی سے نہیں کہتے جیسے اپنے یہاں ہے, دیکھو ہم کسی سے کہتے بھی نہیں ہیں, تم بھی نہ کہنا, صرف تم ہی سے کہہ رہے ہیں, کسی سے نہ کہنا, وہ تم ہی سے کہہ رہے ہیں, تم ہی سے کہنا پورے گاؤں کو خبر ہے, ہم سے کسی سے نہ کہنا. دیکھو ارے بھائی کسی سے نہیں کہنا, تم ہم سے کیوں کہہ رہے ہو, دیکھو ہم تم ہی کو بس سناتے ہیں اور کسی کو نہیں. 10 آدمیوں کو سنا کر آ رہے ہیں, ہم 11ویں آدمی ہیں اور ہم سے آ کر کہتے ہیں ابھی کو سنا رہے ہیں, کسی اور کو نہیں سنا رہے. تب تک ہم سمجھے ہوئے ہیں کہ ہاں یہ خبر ہم ہی کو ہے, باہر جائیے تو 50 آدمی ہم کو سنا رہے ہیں, 50 آدمی سنا رہے ہیں وہ یہ خبر, اور وہ کہنے والا کیا کہتا ہے, لیکن ابھی کو سنا رہے ہیں, کسی اور کو نہیں سنا رہے. او ہو, تو لگتا ہے یہ لوگ بھی ویسے ہی وہاں بھی یہ عادت تھی، تو انہوں نے بھی کہا کسی کو نہیں کہنا، ہم تمہیں سے کہتے ہیں، اور یہ کہہ کر 10 آدمیوں نے اپنے سگے خاص دوستوں کو سنائی دیا. 10 آدمیوں کا سنانے کا مطلب کیا ہے؟ پوری بات آیا ہو گئی اور سارے لوگوں کو معلوم ہو گئی. 2 آدمیوں نے وہاں نہیں بتایا تھا، ایک یوشع بن نون جو بعد میں چل کر پیغمبر ہوئے ہیں، حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام، یوشع بن نون، اور دوسرے کالب بن یوحنا یوقینا، کالب بن یوقینا، یہ 2 آدمی تھے جنہوں نے 12 سرداروں میں سے 2 تھے جنہوں نے بتایا نہیں، انہوں نے مخفی رکھا تھا. بس جس وقت انہوں نے یہ بات سنائی وہیں پر یہ لوگ بزد ہو گئے کہ ہم کسی صورت میں بھی نہیں جائیں گے، اور یہ اتنا سخت جملہ جو کہا ہے اسی جملے کو سن کر کہا، ورنہ ان کو معلوم بھی نہیں تھا کون ہیں یہ لوگ، کون امالقہ ہیں، کیا ان کی قوت اور زور کا اندازہ ہے، کچھ نہیں تھا. یہ سنا ہے تب انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا، جائیے آپ، جائیے آپ کا رب، جائیے، ہم نہیں آئیں گے، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، جب تک وہ رہیں گے ہرگز ہم نہیں داخل ہوں گے. تو یہ جملہ جو اتنا سخت کہا ہے یہ اسی کی بنیاد پر کہا. اب یہ جو آپ نے پڑھا ہے اس آیت میں، قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، کہ 2 آدمی جن کو اللہ کا خوف تھا اور نیک بخت تھے، انہوں نے جا کر ان کو سمجھایا کہ دیکھو خالی دروازے تک پہنچو بابو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ 2 آدمی وہی 2 آدمی تھے جو 12 سرداروں میں سے 2 تھے جنہوں نے بتایا نہیں تھا، ایک حضرت یوشع بن نون اور دوسرے کالب بن یوقینا. انہوں نے بتایا نہیں تو انہوں نے سمجھایا، ارے بھائی تم گھبراؤ نہیں، تم گھبراؤ نہیں، تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ شہر کے دروازے تک پہنچو، باقی اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تمہارے کوئی خطرہ نہیں ہے، آ جاؤ، بات مان لو، اللہ کے حکم کو مان لو. لیکن مانا نہیں اور بزد رہے، گئے نہیں. اسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عقاب اور سزا نافذ ہوئی. اسی جگہ پر حق تعالیٰ کا حکم ہوا تھا کہ جہاد فرض ہے، لیکن جہاد پہ نہیں گئے تو ایک میدان میں لا کر چھوڑ دیا. اس میدان کا نام ہی میدان تی، تی کے معنی سرگردہ پھرنا، بے مطلب کے گھومنا. اب یہ لوگ اس نیت سے اپنے گھر کو جاتے تھے کہ ہم ابھی صبح نکلیں گے اور شام کو اپنے گھر بیٹھ جائیں، گھر چلے جائیں گے، یہ سب جھنجھٹ میں ہم کو پڑنا نہیں. اب نکلتے تھے شام کو، جس پوائنٹ پر جا کر پہنچتے تھے اٹھ کر دیکھتے تھے تو وہی جگہ ہے جہاں صبح نکلے ہیں. وہ اللہ نے زمین کا کچھ، زمین کی کچھ ساخت یا زمین کی جو رفتار ہے وہ کچھ اس طرح سے بنائی، جس جگہ سے نکلے اسی جگہ پہنچ رہے ہیں، اور یہ کہہ کر جا رہے ہیں ہم گھر جا رہے ہیں، گھر کہاں پہنچتے ہیں. 40 سال تک ٹھوکریں کھاتے رہے، 40 سال تک، اور اسی ٹھوکروں کے اندر حق تعالیٰ نے ان کے اوپر انعامات کی بارش کی ہے، جیسے ہم نے کل آپ کو تفصیلات سنائی تھی. نہ کپڑے پرانے ہو رہے ہیں، کپڑے کہاں سے لائیں گے، لائیں گے کہاں سے، تھوڑی وہ اپنا ساز و سامان لے کر گئے تھے، اسی کپڑے پر ہیں، کپڑا پرانا نہیں ہو رہا ہے. بچے ہو رہے ہیں، بچے کو اگر کہیں سے کپڑا لا کر دہ اپنا پہناتے ہیں، جیسے جیسے بچہ بڑھتا جا رہا ہے کپڑے بھی بڑھتے جا رہے ہیں. نہ سلانے کی ضرورت، کھانے کے لیے من و سلوا اتر رہا ہے، پانی کے لیے چٹان پر پتھر مارتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چٹان پر اپنی اتنا عصا مارتے ہیں، 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پھوٹتے ہیں. کیا آخر نظام اللہ کا، رات ہو جاتی ہے، گھبراہٹ پیدا ہو جاتی، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا کے کنارے پر روشنی شروع ہو جاتی ہے، صبح ہو جاتی ہے اور روشنی بند ہو جاتی ہے، کھانا مفت کا، پینا مفت کا، اور بہترین سے بہترین دونوں قسم کے کھانے، میٹھا اور کھارا، اور پھر اس کے ساتھ پانی، روشنی، کپڑے، لتھے، اور پھر آخری حد اس میدان کے اندر دھوپ کی تپش اور تمازت سے مر جانا چاہیے تھا، لیکن کمال یہ ہے کہ جہاں کہیں جاتے تھے سورج کی روشنی ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی، حق تعالی سایہ ان کے سر پر کرا دیتے تھے. یہ کیا آخر نظام ہے اللہ کا، گئے ہیں اللہ کی لعنت کے مستحق ہو کر، اور سزا کے لیے گئے ہیں، لیکن حق تعالیٰ اس سزا کی جگہ پر بھی اپنی رحمتوں سے نواز رہا ہے. اس کو آپ سمجھیے یہ کیا چیز ہے. حق تعالیٰ کی ذات، حق تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے یہاں آپ کو آنا چاہیے، اس جگہ پر، اس پوائنٹ پر آنا چاہیے. سزا ہو رہی ہے اور اس کے باوجود اس سزا میں بھی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں رہی ہیں. دھوپ میں مر جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں، اللہ تعالیٰ وہاں بھی مہربانی کر رہے ہیں، اس دھوپ میں بھی سایہ آ رہا ہے اور سایہ برابر ان کے سر پر گزرتا جی، جہاں جاتے ہیں سایہ وہاں جا رہا ہے، دیکھتا ہے جیسے بہت بڑے اللہ، سب اللہ والے ہیں آدمی ہیں اور کرامتیں چل رہی ہیں اور کام کیسا کیا ہے آپ دیکھ لیجئے. لیکن حق تعالیٰ نے بھی بخشوایا نہیں ان کو. 40 سال تک وہ در بدر گھومتے رہے، اسی نقطے پر، اسی پوائنٹ پر پہنچتے ہیں جہاں صبح نکلتے ہیں. چنانچہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس میں موجود ہیں. دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس میں ہیں اور یہ سارا نظام ظاہر ہے تعالیٰ کا. ان دو شخصیات اور بزرگوں کے لیے نہیں ہوتا اور کس کے لیے ہوگا؟ ان کے لیے تھوڑی ہوگا. چنانچہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اس 40 سال کے عرصے میں انتقال فرما گئے. 6 مہینے نہیں گزرے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رخصت ہو گئے، وہ بھی انتقال فرما گئے. پھر حق تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے حضرت یوشع، حق تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنایا گیا. وہی حضرت یوشع جو 12 سرداروں میں تھے اور جنہوں نے بات چھپائی تھی اور جن کو اللہ نے جو اس جملے سے تعریف فرمائی، یخافون انعم اللہ علیہما، اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کا انعام اور فضل ان کے اوپر ہوا ہے، یہ ان میں سے نیکبخت لوگوں میں سے. تو ان کی قیادت میں اب پھر دوبارہ فوج گئی. انہوں نے کہا کہ جب تک تم لوگ جہاد میں نہیں جاؤ گے اپنے گھروں کو نہیں پہنچ سکتے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو ان کو کچھ احساس ہوا کہ اب تو اتنے سال گزر گئے اور نسلیں گزر گئیں. 40 سال کا وقفہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں کتنے لوگ مر گئے ہوں گے، کتنے لوگ پیدا نئے ہو گئے ہوں گے. تو اب اس کے بعد ان کے سر پر بات، ان کے ذہنوں میں بات آ گئی اور اس کے بعد وہ لوگ جہاد کے لیے نکلے. اب جو جہاد کے لیے نکلے ہیں تو اللہ نے ان کے قلوب کے اوپر، امالقہ کے لوگوں کے دلوں کے اوپر ہیبت لگا دی، ہیبت ڈال دی، اور ایسی ہیبت ڈال دی کہ واقعی اللہ نے جو فرمایا تھا کہ تم دروازے تک پہنچو گے تمہاری مدد کے فیصلے ہمارے ہوں گے، اللہ نے ویسے ہی مدد فرما دی. ارض مقدسہ، یہی فلسطین اور بیت المقدس، یہ آزاد ہو گیا، یہ ان کے قبضے میں آ گیا اور اللہ نے ان کو اپنے وعدے کے مطابق ان کو کامیاب کر دکھلایا. تو یہ پورا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آخر میں فرماتا، فلا تأس علی القوم الفاسقین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فاسق لوگوں پر کبھی آپ افسوس نہ کیجیے. فاسق لوگوں پر افسوس کرنے کا، سننے والا سن کر افسوس کرتا ہے، کیا ہوا آخر، ایسا ہوا، ایسی تکلیف بات پیش آئی، تو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فاسقوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ فسق و فجور سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت کرتا ہے. سبحان اللہ.